نمبر ایک، اس انقلاب کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ توہماتی دور کا خاتمہ ہو گیا۔ توہم پرستی کیا ہے؟ توہم پرستی نام ہے حقائق کی بنیاد پر رائے قائم کرنے کے بجائے مفروضات و قیاسات کی بنیاد پر رائے قائم کرنے کا۔ مثلا یہ فرض کر لینا کہ جب کسی بڑے آدمی کی موت ہوتی ہے تو سورج یا چاند گہنا جاتے ہیں، یہ دہن اسلام کی طرف بڑھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ایسا آدمی حقائق واقعی کی بنیاد پر اسلام اور غیر اسلام کا جائزہ نہیں لیتا، بلکہ پیشگی مفروضات کی بنیاد پر بلا دلیل ایک کو صحیح اور دوسرے کو غلط مان لیتا ہے۔ مثلاً اسلام تاریخی طور پر ایک مستند دین ہے اور دیگر تمام مذاہب تاریخی اسناد سے محروم ہیں، مگر توہمات کے دور میں انسان اس کو اہمیت نہیں دے پاتا تھا۔ جدید دور نے اس کو پوری اہمیت کے ساتھ لیا، چنانچہ موجودہ زمانے میں تنقید عالیہ ہائر کرٹیسزم کے نام سے ایک مستقل فن وجود میں آ گیا ہے۔ اس فن کے تحت یہ حقیقت پوری طرح مسلم ہو گئی ہے کہ تاریخی طور پر معتبر دین صرف اسلام ہے، دوسرے ادیان کو تاریخی اعتباریت کا درجہ حاصل نہیں۔ نمبر دو، سائنسی ذہن نے کائنات کو تجربہ اور مشاہدے کی روشنی میں جاننے کی کوشش کی، اس کے نتیجے میں کائنات میں چھپے ہوئے ایسے فطری حقائق انسان کے علم میں آئے جو اسلام کی تعلیمات کی تصدیق اعلیٰ سطح پر کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کی تحقیق نے بتایا کہ کائنات میں ہر جگہ ایک ہی قانون فطرت کار فرما ہے، جو قانون زمین کے احوال پر حکمراں ہے وہی قانون کائنات کے دور دراز مقامات پر بھی حکمراں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کا خدا صرف ایک ہے، دو خدا یا بہت سے خداؤں کی اس کائنات میں گنجائش نہیں۔ نمبر تین، دین توحید کو قدیم زمانے میں اختیار کرنے کے لیے ایک علمی رکاوٹ قدیم فلسفہ بھی تھا۔ قدیم زمانے میں فلسفے کو غالب علم کا مقام حاصل تھا، تعلیم یافتہ طبقے کے سوچنے کی ذہنی زمین اس زمانے میں فلسفہ ہوتا تھا۔ اس کے نتیجے میں دین توحید کی راہ میں ایک بہت بڑی مصنوعی رکاوٹ حائل ہو گئی تھی۔ قدیم فلسفے کا آخری نشانہ ہمیشہ سے آخری سچائی کی تلاش رہا ہے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ تقریباً 5000 سال کی شاندار تاریخ کے باوجود فلسفہ اپنے نشانے تک پہنچنے میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فلسفہ انسان کی محدودیتوں یعنی لمیٹیشنز کا ادراک نہ کر سکا، وہ آخری سچائی تک پہنچنے کے لیے ساری کوششیں صرف کرتا رہا، جبکہ انسان اپنی محدود صلاحیتوں کی وجہ سے بطور خود آخری سچائی تک پہنچ ہی نہ سکتا تھا۔ اس فلسفیانہ طرز فکر کی وجہ سے ہزاروں برس تک انسان یہ چاہتا رہا کہ دین توحید کی بنیاد جن اساسی عقائد پر قائم ہے اس کو انسان کے لیے مکمل طور پر معلوم اور مشاہد بنا دیا جائے، مگر یہ تمام غیبی حقیقتیں تھیں اور انسان اپنی موجودہ صلاحیتوں کے ساتھ ان غیبی حقیقتوں کا کامل ادراک نہیں کر سکتا۔ جدید سائنس کا دینی نقطہ نظر سے سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اس مفروضے کو ڈھا دیا، اس نے آخری طور پر یہ ثابت کر دیا کہ انسان کی صلاحیتیں محدود ہیں، وہ اپنی محدودیت کی وجہ سے حقیقت کا کلی ادراک نہیں کر سکتا۔ قدیم فلسفے کے پیدا کردہ ذہنی زمین اب ساری دنیا میں دفاعی حیثیت کے مقام پر جا چکی ہے، اور اب سائنس کی دریافت کردہ دہنی زمین کو علمی دنیا میں غالب مقام حاصل ہے۔ ذہن کی اس تبدیلی نے دین توحید کے لیے راستہ صاف کر دیا ہے۔ اب اس نقطہ نظر کو کم از کم بالواسطہ طور پر مکمل علمی تائید حاصل ہے کہ انسان کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں کہ حقیقت اعلیٰ کو پانے کے لیے وہ پیغمبر کی اطلاع کا اعتبار کرے۔ اب یہ مطالبہ سراسر غیر علمی مطالبہ بن چکا ہے کہ خدا اور وحی اور آخرت کو ہماری آنکھوں سے ہمیں دکھاؤ، اس کے بعد ہی ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ معلوم تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ خود علم انسانی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انسان کا علم محدود ہے اور ہمیشہ محدود رہے گا۔ انسان سائنسی ذرائع سے جب کائنات کی کھوج کرتا ہے تو اس پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ کائنات اس سے زیادہ پیچیدہ ہے کہ انسان کا محدود ذہن اس کا احاطہ کر سکے۔ سائنس کی یہ دریافت اسلامی نقطہ نظر سے بے حد اہم ہے، کیونکہ اس سے رسالت کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ ایک طرف انسان کا یہ حال ہے کہ وہ حقیقت کو آخری حد تک جان لینا چاہتا ہے، دوسری طرف انسان اپنی بناوٹ کے اعتبار سے ایسی محدودیت کا شکار ہے کہ وہ کبھی بھی حقیقت کو آخری حد تک نہیں جان سکتا۔ انسانی زندگی کا یہ خلا واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ اس کو ایک برتر رہنما کی ضرورت ہے۔ اسی برتر رہنما کا دوسرا نام پیغمبر ہے۔ انسانی محدودیت کے بارے میں سائنس کے اقرار نے پیغمبر کی ضرورت کو خالص علمی سطح پر ثابت کر دیا ہے۔ نمبر چار، قدیم زمانے میں انسان کو اظہار رائے کی آزادی حاصل نہ تھی۔ اس کی اصل وجہ بادشاہوں اور بڑے انسانوں کے تقدس کا عقیدہ تھا۔ جو لوگ کسی وجہ سے اونچے مقام پر پہنچ جاتے ان کو مقدس سمجھ لیا جاتا، ان کی رائے دوسروں سے برتر مانی جاتی، ان کو یہ حق مل جاتا کہ جس طرح چاہیں دوسروں کو اپنی مرضی کا پابند بنائیں۔ توحید کے انقلاب نے انسانی بڑائی کا خاتمہ کیا اور یہ اعلان کیا کہ کسی انسان کو دوسرے انسان پر فضیلت نہیں۔ اس کے بعد تاریخ میں ایک نئی فکری لہر چل پڑی۔ یہی وہ فکری لہر ہے جس کی سیاسی تکمیل بالآخر یورپ میں جمہوریت کی صورت میں ہوئی۔ جمہوری انقلاب نے تمام انسانوں کو برابر ٹھہرا دیا۔ ہر شخص کے لیے یہ فکری حق تسلیم کر لیا گیا کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق جو چاہے لکھے اور جو چاہے بولے۔ اس انقلاب نے تاریخ میں پہلی بار اس بات کو ممکن بنا دیا کہ خدا کے دین کی تبلیغ اس طرح کی جائے کہ تبلیغ کرنے والے کے لیے کسی طرح کی پکڑ دھکڑ کا اندیشہ نہ ہو۔ نمبر پانچ، سائنس نے آج کے انسان کے لیے خدا کی بہت سی وہ مادی نعمتیں کھولی ہیں جو ہزاروں برس سے کائنات کے اندر چھپی ہوئی تھیں۔ ان میں اسلامی دعوت کے نقطہ نظر سے سب سے اہم جدید ذرائع مواصلات ہیں، پریس، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اسی طرح مختلف قسم کی تیز رفتار سواریاں۔ یہ چیزیں اسلام کے حق میں عظیم نعمتیں ہیں۔ ان کو استعمال کر کے اسلامی دعوت کو عالمی سطح پر پھیلایا جا سکتا ہے۔ یہ مواقع جو عین اسلامی دعوت کے حق میں ہیں پچھلے ہزار سالہ عمل کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ پچھلے زمانے میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے 2500 سالہ عمل کے ذریعے اسلام کے غلبہ اول کے حالات فراہم کیے، اسی طرح اس نے دوبارہ 1000 سالہ عمل کے نتیجے میں اسلام کے غلبہ فانی کے حالات فراہم کر دیے ہیں۔ تاہم یہ حالات و مواقع خود اپنے زور پر واقع نہیں بن جائیں گے، اس امکان کو واقع بنانے کے لیے زندہ انسانوں کی ایک جماعت درکار ہے۔ ایسی ایک جماعت اگر کھڑی ہو جائے تو قریبی مستقبل میں اسی طرح دوبارہ اسلام کو فکری غلبہ مل سکتا ہے جس طرح قرون اول میں اس کو شرک کے مقابلے میں فکری غلبہ حاصل ہوا تھا۔ اوپر جن امکانات کا ذکر ہوا وہ تقریباً 100 سال سے ایسی کسی جماعت کا انتظار کر رہے ہیں، مگر بدقسمتی سے ایسی کوئی جماعت ابھی تک کھڑی نہ ہو سکی۔ اس میں شک نہیں کہ پچھلے 100 سال کے اندر ہمارے یہاں بے شمار جماعتیں اور تحریکیں اٹھی ہیں، مگر یہ تحریکیں وقتی حالات خصوصاً سیاسی حالات کے رد عمل کے طور پر اٹھیں، نہ کہ اس ربانی شعور کے تحت جو پچھلے 1000 سال سے تاریخ کے اندر کام کرتا رہا ہے اور 14ویں صدی ہجری میں اپنی تکمیل کو پہنچا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ بدر کے میدان میں جب طاقتور اہل کفر بظاہر کمزور اہل ایمان کے اوپر ٹوٹ پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدت احساس کے تحت سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے نصرت کی دعائیں مانگنے لگے۔ اس نازک لمحے میں آپ کی زبان سے جو کلمات نکلے ان میں سے ایک جملہ یہ تھا، اللہم ان تحلق حادث العصابة لا تعبد بعدها فی الارض، خدایا اگر یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو اس کے بعد زمین میں تیری عبادت نہ ہوگی۔ یہ کوئی مبالغہ نہ تھا، حقیقت یہ ہے کہ وہ 313 روحیں جو بے سر و سامانی کے باوجود بدر کے معرکے میں کھڑی ہوئی تھیں، یہ محض عام قسم کے 313 لوگ نہ تھے۔ یہ اصحابہ دراصل وہ گروہ تھا جس پر 2500 سالہ تاریخ منتہی ہوئی تھی۔ اسی طرح آج دوبارہ ایک نیا اصحابہ یعنی گروہ درکار ہے جس پر پچھلی 1000 سالہ تاریخ منتہی ہوئی ہو، جو اپنے شعور کے اعتبار سے پچھلی 1000 سالہ تاریخ کا وارث ہو، جو اپنے کردار کے اعتبار سے ان امکانات کو واقع بنانے کا اٹل ارادہ اپنے اندر لیے ہوئے ہو، جو سنجیدہ فیصلے کی اس حد پر پہنچا ہوا ہو جہاں پہنچ کر آدمی اس قابل ہو جاتا کہ وہ اپنے مقصد سے پوری طرح وابستہ رہے، کوئی بھی خارجی واقعہ اس کو اس کے نشانے سے ہٹانے والا ثابت نہ ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کے کاغ میں اپنا کاغ ملائیں گے اور بالآخر یقینی کامیابی کی منزل تک پہنچیں گے۔